السلام على عباده النبيين الكفار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيه من الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم حج کی تین اقسام ہیں ایک حج اقرار یہ وہ حج ہوتا ہے کہ جس میں حج کرنے والا فقط حج کرتا ہے احرام حج کا باندھتا ہے جیسے مکہ مکرمہ پر رہنے والے لوگ جب وہ حج کرنا چاہتے ہیں تو عام طور پر ان کا حج حج اقرار ہوتا ہے کئی مرتبہ باہر سے آنے والے لوگ حج اور عمرے کو ملاتے ہیں اس ملانے کی دو قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ عمرے کا احرام باندھ کر آئے عمرہ ادا کیا اور پھر احرام کھول دیا پھر جب حج کے دن شروع ہوئے آٹھ دن حجا تو دوبارہ احرام باندھ کر احرام رہے اور 13 دن حجے تک حج کے تمام اعمال پورے کیے اس کو حج تمتع کہتے ہیں کہ انہوں نے حج کے ساتھ عمرے کا بھی نفع اٹھا لیا اور درمیان میں احرام کھولنے کا فائدہ بھی پا لیا ایک حج قران ہوتا ہے اس میں حج اور عمرہ ملاتے تو ہیں مگر عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولا نہیں جاتا جتنا درمیان میں وقت ہوتا ہے وہ احرام کی حالت ہی میں گزرتا ہے اور اسی میں انسان حج کے اعمال پورے کرتا ہے اس کو حج قران کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج قران فرمایا تھا اور احناف کے نزدیک حج قران افضل ہے لیکن حج تمتع آسان ہے ہم چونکہ کمزور لوگ ہیں احرام کی پابندیوں کو زیادہ دیر تک برداشت کر نہیں سکتے ڈر ہے کہ کہیں کوئی چیز اس کی خلاف نہ ہو جائے تو ہم عوام الناس کے لیے حج تمتع آسان بھی ہے اور عام طور پر لوگ اسی کی نیت کرتے ہیں چنانچہ اکثر لوگ وہ ہیں جنہوں نے عمرہ کر کے احرام کھولا اور اکثر اس انتظار میں ہے کہ ہم 8 تاریخ کو یہاں سے فجر کرنے کے بعد منا کی طرف احرام باندھ کے جمائیں گے اس کو حج تمتع کہتے ہیں ہمارے اکابر تو احرام کی پابندیاں برداشت کرتے تھے جناب حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ انہوں نے عید الفطر سے اگلے دن حج قران کا احرام باندھا عید الفطر کے اگلے دن اور 2.5 مہینے تقریباً انہوں نے اس احرام کے ساتھ گزارے ان حضرات کو اللہ نے بڑا مقام دیا تھا تقویٰ دیا تھا تو وہ زیادہ قرب والی مانتے ہیں تاہم اب ہمیں کیا کرنا ہے ان چند باتوں کو ذرا دل کے کانوں سے سنیے کہ اب ہمیں احرام باندھنا ہوگا. سنت طریقہ تو یہ ہے کہ 8 ذوالحجہ جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں اس میں اشراق کے بعد انسان احرام باندھے اور پھر منا کی طرف روانہ ہو. لیکن یہ کام وہ کر سکتے ہیں جو پیدل حج کرنے والے ہوں, کہ جو گھنٹہ ڈیڑھ کے اندر پیدل چل کے منا پہنچ جائیں گے, کیونکہ معلم حضرات کی اپنی پرابلمز ہوتی ہیں, انہوں نے بسوں کے لوگوں کو پہنچانا ہوتا ہے اور بسوں میں بار بار چکر لگانے ہوتے ہیں, اور راستے میں کئی مرتبہ ٹریفک ایسی جام ہوتی ہے کہ بس چلتی ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ رات کو ہی لوگوں کو منا پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایسی مجبوری ہو, عذر ہو, تو حاجی کو انکار نہیں کرنا چاہیے. جیسے معلم حضرات سہولت سے منا پہنچاتے ہیں, وہاں اس سہولت کے ساتھ پہنچنے میں فائدہ ہے. کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم خود پہنچ جائیں گے, تو ہم نے دیکھا کہ وہ زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں, ان کا ایک دن پورا اپنا خیمہ ڈھونڈنے میں لگا رہتا ہے. تو اس قسم کی پریشانی سے بچنے کے لیے بوڑھے ہوں, عورتیں بھی ساتھ ہوں اور نواقیت بھی ہو, پہلے حج بھی نہ کیا ہو, تو آسان طریقہ یہی ہے کہ معلم جب وہاں پہنچ جائے تو احرام باندھ کے وہاں پہنچ جائیں. احرام کے دو واجبات ہیں, جب تو باہر سے آنے والا ہے تو نکاح سے احرام باندھے, اور اگر حرم کے اندر آ چکا اب اس کے لیے سب سے افضل ہے حتیم میں احرام باندھنا, سب سے افضل ہے. تو کہا نہیں تھا اب احرام باندھنے سے کیا مراد کہ آپ کپڑے لے جائیں گے اور وہاں جا کے بدلیں گے؟ نہیں, اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں غسل کریں, غسل سے پہلے ناخن کاٹیں, اپنے بال صاف کریں اور اپنے بدن پہ خوشبو لگا لیں, چادریں اوڑھ لیں. چادریں اوڑھ کر اگر آپ چلے جائیں اور حتیم میں موقع مل جائے اور وہاں دو رکعت نفل پڑھ کر نیت کر لیں, تو احرام گویا وہاں باندھنے کی سعادت مل گئی. لیکن حج کے موقع پر کئی مرتبہ وہاں داخل ہی نہیں ہونے دیا جاتا, تو پھر مسجد حرام میں سے وہاں دو رکعت پڑھ کے نیت کرنا دوسرا درجہ پھر اس کا ہے. اور کئی مرتبہ انسان رہائش ایسی دور ہوتی ہے کہ وہاں جا نہیں سکتا, پھر جہاں بھی ہو وہاں دو رکعت نفل پڑھ کے حج کی نیت کا احرام باندھ لے کہ اے اللہ میں حج کا احرام باندھ رہا ہوں. دو رکعت میں پہلے کل یا ایھا الکافر پڑھے, پھر دوسرے رکعت میں کل واللہ احد پڑھے, اور رکعت مکمل کرنے کے بعد پھر نیت کرے کہ اے اللہ میں نے اللہم انی ارید الحج فیسر لی وتقبل منی, اے اللہ میں حج کا احرام باندھا, میرے لیے آسان کر دیجیے اور مجھ سے قبول فرما دیجیے. پھر اس کے بعد انسان جب نیت کر لے تو لبیک جس کو ہم تلبیہ کہتے ہیں اس کا فوری پڑھنا یہ ضروری ہوتا ہے. یعنی جیسے ہی نیت کی اب نماز پڑھیں گے تو سر کے اوپر کپڑا ہوگا, نماز پڑھ کے کپڑا ہٹا لیں اور نیت کر کے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کے بعد آپ فوراً تلبیہ پڑھیں. بس اوقات احباب تلبیہ کے پڑھنے میں ذرا سستی کرتے ہیں, اگر تلبیہ ساتھ نہ پڑھا گیا تو احرام ہی مکمل نہیں ہوتا, اور جب احرام ہی مکمل نہیں ہوگا تو حج کہاں ہوا. اس لیے یہ بہت ہی زیادہ اہم نقطہ ہے کہ جیسے ہی نماز پڑھی نیت کی, نیت کے ساتھ فوراً ہی تلبیہ پڑھنا, لبیک ہی پڑھ لیا تو بھی وہ بات مکمل ہو گئی. تو اس کا بہت خیال رکھیں. تاہم فقہاء نے لکھا ہے کہ احرام کی 9 سنتیں ہیں, ذرا توجہ سے سنتے جائیے گا. ایک ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینے میں باندھنا, اپنے ملک کے وکاس کے احرام باندھنا اس میں تو ہم گزر کے آ گئے ہیں. ایک تیسرا ہے احرام کے لیے غسل یا وضو کرنا. چوتھا ہے دو کپڑے یعنی چادر اور تہبند باندھنا, یہ مردوں کے لیے. عورتوں کا احرام یہ کہ وہ جن کپڑوں میں ہوتی ہیں وہ بھی ان کا احرام ہوتا ہے, صرف اتنی سی پابندی ہے کہ وہ اپنے چہرے کے ساتھ کپڑے کو نہ لگنے دیں. اب اس سے کئی مرتبہ عورتیں دھوکا کھا بیٹھتی ہیں, وہ سمجھتی ہیں کہ چونکہ کپڑے کو چہرے سے نہیں لگنے دینا لہذا وہ چہرے سے کپڑا ہی ہٹا دیتی ہیں. اب بتائیے کہ پردہ تو فرض ہے, تو ایک عمل کی خاطر فرض کو چھوڑ دینا یہ کہاں کی عقل مندی؟ اس کا طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ عورتیں اپنے سر کے اوپر جیسے ای کیچ کہتے ہیں نا کھلاڑی, کھیل کے وقت دھوپ سے بچنے کے لیے وہ اپنے سر پہ رکھ لیتی ہیں. اس طرح کی ایک چیز ہوتی ہے جس کو تھوڑا سر پہ وہ رکھ لیتی ہیں اور ان کا پردہ ان کے چہرے سے تھوڑا ہٹا رہتا ہے, یعنی پردہ بھی ہو گیا اور کپڑا چہرے سے بھی نہ لگا. یہ عورتوں کا احرام ہوتا ہے. تاہم جب انسان غسل کر لے تو اپنے جسم پر خوشبو لگانا, تیل لگانا احرام کے کپڑوں کے ساتھ نہیں, ذرا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, احرام کے کپڑوں سے خوشبو نہیں چھڑکنی شروع کر دینی, بلکہ جب نہا لیا تو بدن کے اوپر یا خوشبو لگانا یا تیل لگانا یہ سنت ہے. پھر انسان دو رکعت نماز سنت الاحرام پڑھے جبکہ مکروہ وقت نہ ہو. اگر کوئی عورت سرسر و ایام میں ہے تو وہ تو نماز نہیں پڑھ سکتی, تو وہ اگر نیت کر کے جیسے کپڑے پہنتے ہیں نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے گی تو وہ بھی احرام میں آ جائے گی, یعنی ایام کی حالت میں بھی عورت احرام باندھ سکتی ہے, احرام میں داخل ہو سکتی ہے. تلبیہ معصورہ کے الفاظ میں کمی بیشی نہ کرنا, یعنی جو الفاظ ہیں حدیث پاک میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, تو ایک سنت یہ بھی ہے کہ ہر مجلس میں تین مرتبہ تلبیہ پڑھنا, مردوں کو بلند آواز سے پڑھنا اور عورتوں کو آہستہ آواز کے ساتھ پڑھنا, یہ سنن احرام تھی. اس کے بعد آٹھ مستحبات ہیں. ایک تو یہ کہ احرام کے لیے غسل سے پہلے میل کچیل دور کرنے کے جو موجبات ہیں جیسے ناخن ہیں ان کو کاٹنا یا لبیں کٹوانا, بغلوں کے زیر ناک بال صاف کرنا. دوسرا یہ ہے کہ غسل کرتے وقت غسل احرام کی نیت کرنا, اور تیسرا ہے احرام کے لیے چادر اور تہبند یا تو نئے ہوں یا دھلے ہوئے ہوں, سفید ہوں تو اور اچھا, ویسے تو رنگ دار بھی ہو سکتے ہیں. اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ سردی کا موسم ہے تو سردی کی وجہ سے اگر کوئی اپنے اوپر کوئی گرم شال بھی لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جیسے آپ رات کو سوتے ہیں تو اپنے اوپر کمبل اوڑھ لیتے ہیں حالانکہ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں, تو اس طرح سردی سے بچنے کے لیے کوئی گرم چادر یا کمبل اپنے اوپر چھوڑا جا سکتا ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. پھر ایسی چپل پہننا کہ پاؤں کے اوپر کی جو ہڈی ہے وہ ننگی ہو. تو عام طور پر چپل ملتی ہے جس کو پہنتے ہیں اور احرام کی حالت میں وہی ہوتی ہے. پھر زبان سے احرام کی نیت بھی کرنا, پھر نماز دورانا احرام پڑھنے کے بعد وہی بیٹھے ہوئے مستقل ہی احرام کی نیت کرنا, یعنی ان دونوں میں زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر میاں بیوی ہیں اور ایسے حالات بھی ہیں تو دونوں کا آپس میں ملنا بھی بہتر ہے تاکہ پھر احرام کی پابندیوں میں ان کے لیے اس قسم کے جنسی خیالات سے بچنا آسان ہو جائے. پھر چند چیزیں مباح ہیں. مباح کا کیا مطلب؟ کہ جن کے کر لینے کی اجازت ہے, وہ سنت نہیں ہے بلکہ اگر کوئی کر لے تو اجازت ہے شریعت نے دے دی. مثال کے طور پر اگر آدمی کو گرمی لگ رہی ہے تو نہا لینا, مگر اس میں میل جول کرنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ تو احرام کے خلاف ہو جائے گا. تو اگر نہانا ہے تو گرمی دور کرنے کی نیت ہے کہ طبیعت کو ذرا ٹھنڈک مل جائے اور انسان زیادہ اچھے انداز سے اپنی حفاظت کر سکے. پانی میں غوطہ کوئی لگاتا ہے, حمام میں داخل ہونا, کپڑے دھونا, انگوٹھی پہننا, اشار باندھنا, پیٹی باندھنا, بعض لوگ جیسے اپنے پیسے رکھنے کے لیے, کاغذات رکھنے کے لیے پیٹی باندھ لیتے ہیں, تو وہ بھی مباحات میں سے ہے. گھر خیمہ چھتری یا کسی اور چیز کے سائے میں بیٹھنا, بغیر خوشبو کا سرما لگانا لیکن اس میں زینت کی قصد نہ ہو, تو اگر احرام میں نہ ہی لگائیں تو زیادہ بہتر ہے. آئینہ دیکھنا, مسواک کرنا. ہاں کچھ لوگ کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں, تو احرام کی حالت میں کچھ ٹیسٹ نہیں کرنی, فقط مسواک کرنا ہے. دانت اگر کسی کا درد کر رہا ہو اور وہ نکلوا لے تو یہ بھی مباح ہے. اگر کسی کا ایک ناخن ٹوٹا ہوا لٹک رہا ہے اور وہ اس کو توڑ دیتا ہے تو فرمایا کہ یہ بھی مباح. چنانچہ آنکھ میں کوئی دفعہ بال لٹک جاتا ہے اس کو پڑوال کہتے ہیں, تو پڑوال کو نکالنا یہ بھی مباح. اگر کسی کو کھجلی ہو رہی ہے تو بدن تک کھجانا یہ بھی مباح. بغیر سلا ہوا ہر قسم کا مباح کپڑا پہننا. اگر کسی کو زخم ہے یا خود ٹوٹ گیا تو اس کے اوپر پٹی باندھنا یہ بھی مباح ہے. یعنی پلسٹر چڑھا لیتے ہیں تو یہ چیز پھر احرام کی پابندی کے خلاف نہیں ہوتی, کیونکہ زخم ہوتا ہے. انجیکشن یا ٹیکہ لگوانا کوئی بیمار آدمی ہے. سر اور منہ کے علاوہ باقی بدن کو ڈھانپنا یہ بھی مباح. جیسے ہم سردی سے بچنے کے لیے کمبل اوپر لے لیتے ہیں, مگر نہ سر کو ڈھانپتے ہیں نہ چہرے کو ڈھانپتے. اگر چارپائی وغیرہ کوئی چیز سر پر کسی نے تھوڑی دیر کے لیے اٹھا لی تو یہ بھی مباح. موسی جانوروں کو مارنا, سانپ ہے, بچھو ہے, جو نقصان پر جاتے ہیں, کسی فرمایا اکثر موسی سب لگیزا, تو اس کو مار دینا. البتہ اس میں جوئے شامل نہیں ہیں. عورت کو احرام کی حالت میں سر کی جوں کو مارنا منع. اگر ایسا شعر پڑھا تو جس میں گناہ کی بات نہیں تو یہ بھی مباح. گھریلو حلال جانور اس کا ذبح کرنا یہ بھی مباح, جیسے مرغی ہے یا بکری ہے. ہاں خشکی کا شکار کرنا احرام کی حالت میں یہ منع ہے. نکاح کی حالت میں کوئی بندہ نکاح پڑھواتا ہے یا پڑھتا ہے تو یہ بھی مباح. اگر عطر فروش کی دکان پر جانا پڑ گیا تو جانا بھی مباح ہے, مگر عطر سے بچے, نہ ہاتھ لگے نہ کپڑے پہ عطر لگے, تو یہ مباح. البتہ چند چیزیں ممنوعات احرام ہیں, مثلا سلا ہوا کپڑا پہننا, یعنی بدن کی صاف کے اوپر جو کپڑا بنایا گیا ہے جیسے کرتا ہے, شلوار ہے, پاجامہ ہے, اس قسم کا کپڑا یہ پہننا ممنوع. خوشبو استعمال کرنا, احرام کی نیت کرنے کے بعد تیل لگانا یا پھر بدن کے کسی حصے کے بال دور کرنا, ناخن کاٹنا, رفس خصوص اور جراب, جماع اور اس کے محرکات, خشکی کے شکار کو مارنا, یہ سب چیزیں ممنوع ہے. اور ایک چیز مفسد احرام ہے, یعنی ایک چیز ایسی ہے جس سے احرام ہی فاسد ہو جاتا ہے, اور وہ کیا کہ احرام باندھ کر میاں بیوی کا آپس میں ملاپ کر لینا, جمع کر لینا. یہ جمع کر لینا وقوف حرکہ سے پہلے اس سے حد ہی گویا یوں سمجھیں وہ فاسد ہو گیا, احرام ہی ختم ہو گیا. تو احرام کی ان پابندیوں کو چاہیے کہ ہم خیال میں رکھیں. جب ہم آپ ذوالحجہ کو منا میں پہنچ گئے اور وہاں پر پانچ نمازوں کو پورا کرنا ہے, کون کون سی؟ زہر, عصر, مغرب, عشاء اور اگلے دن کی فجر, تو پانچ نمازیں ہو گئیں. اس کے درمیان تلاوت کریں, کلمہ پڑھیں, استغفار پڑھیں, درود شریف پڑھیں, یہ وقت قیمتی بنا ہے. یہ جو منا کے ایام ہے نا حاجی کے لیے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، یہ اللہ کے مہمان ہے جو اس مالک الملک کے محل میں حاضر ہو چکے ہیں، لہذا منا کے وقت کو بہت اچھے انداز سے گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں نماز ہے، روزہ ہے اور ایسے اعمال ہیں زندگی میں بار بار انسان کرتا ہے، درجنوں دفعہ سینکڑوں دفعہ کرتا ہے، اور حج تو اکثر و بیشتر زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے، ہر بندے کو تو بار بار توفیق نہیں ہوتی، تو یہ ایک ہی مرتبہ موقع ملا، لہذا اس وقت کی اہمیت اور قدر و قیمت اور زیادہ بڑھ گئی۔ اب ہمیں چاہیے کہ یہ جو 6 دن ہیں نا حج کے، آپ 9, 10, 11, 12 اور 13 یہ 6 دن تو ہم پورا زور لگا دیں، ہمت لگا دیں، یہ اصل حج ہے جس کے صحیح کرنے پر اس طرح انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ اب ان دنوں میں 3 چیزوں میں ذرا کمی کریں، قلت تنام، آپس میں باتوں میں کمی کرنا، کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے کہ آپس کی کارگزاریاں سنانے میں لگا دیتا ہے، کیونکہ سارے وقت ہیں وہ اپنے علاقے کی باتیں سنا رہا ہے، یہ اپنے علاقے کی باتیں، وہ اپنے گھر خاندان کی باتیں، اور عورتیں تو ماشاءاللہ اور بھی زیادہ اس فن میں مہارت رکھتی ہیں، چند منٹ کی بات ہو تو وہ اپنا سب کچھ ہی بتا دیتی ہیں، بلکہ پیٹ میں جو ہو اس کے بارے میں بھی بتا دیتی ہیں۔ تو یہ وقت باتوں کا نہیں ہے، عبادت کا وقت ہے، یہ چیز اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں۔ تو شیطان ریت اس طرح سے کرتا ہے کہ اب قریب قریب رہتے ہیں خیمے کے اندر، کبھی اس سے بات کبھی اس سے بات، تو باتیں کرنے لگو تو اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ باتیں ختم ہی نہیں ہوتی، مگر وقت ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنی باتوں کو کم کرنا، ہمارے دوست روزانہ 10,000 مرتبہ کلمہ پڑھا کرتے تھے، ان کا معمول، ان سے میں نے سوال پوچھا کہ آپ 10,000 مرتبہ پڑھتے ہیں اور باقی دوست 5,000 بھی مشکل میں پڑھتے ہیں، اس میں کافی موٹی سی بات ہے کہ میں ضرورت کے مطابق کلام کرتا ہوں، اس کے سوا خاموش رہتا ہوں، اور اس دوران میں کلمے کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ ہمارے کچھ ساتھ تھے قرآن مجید بہت بچپن میں ہم نے ان سے پڑھا، ان کی عادت تھی کہ وہ ایک قرآن مجید روز پڑھا کرتے تھے، تو ہم نے ان کی عادت دیکھی کہ وہ بس بیٹھے پڑھ رہے، کسی نے کوئی بات پوچھی تو انہوں نے جواب دے دیا اور پھر پڑھنے لگے۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، دوسری پہلی میں پڑھنے والے، ان کے گھر جاتے تھے، پورے محلے کا ویزا ہمارے پاس تھا، جس گھر میں جاتے جاتے تھے، وہ عمر تھی چھوٹی، تو ہم ان کے گھر جاتے تھے، تو ایک مرتبہ ان کی ایک بیٹی جس کی شادی ہو چکی تھی وہ آئی دور سے، اور وہ کہنے لگی کہ ابو میں آپ سے ملنے کے لیے آئی ہوں، مجھ سے باتیں کریں۔ وہ کہنے کہ بیٹی میں کیا باتیں کروں، آپ نے خیریت پوچھی میں نے بتا دی، جو بات پوچھی میں نے بتا دی، اور اس کے بعد اگر وقت میرا فارغ رہا تو میں تو قرآن پڑھوں گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہ بھی زندگی کے باقی سارے کام کرتے تھے، لیکن اپنے وقت کو بچا کر ایک دن میں ایک قرآن پاک پڑھنے کا ان کا زندگی کا معمول تھا۔ تو کیا ہم 6 دن میں اپنی باتوں کو کم نہیں کر سکتے؟ اور آسان ہے، تو یہ ایک خاص پوائنٹ ہے۔ دوسری بات، قلت طعام، قلت طعام کا مطلب یہ کہ ضرورت کے بقدر کھانا، نہ اتنا کم کھانا کہ انسان کو چکر آنے، عبادت بھی نہ کر سکے، کھڑا ہو تو گرنے لگے، نہ اتنا زیادہ کھانا کہ بس دن میں کئی کئی بار بیت الخلاء کی لائن میں ہی کھڑے رہنا پڑے۔ تو کھانے کے بھی ان دنوں میں ہمیں کنٹرول کرنا ہے، کوشش کریں اتنا مختصر اس کو کیا جا سکتا ہے، آپ یہاں سے جاتے ہوئے چٹنی اچار یا اس قسم کی کوئی چیز جس سے انسان کھانا کھا سکے وہ بے شک اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ ویسے تو وہاں کھانا پکانا حاجیوں کے لیے منع ہے، لیکن معلم حضرات بہت جگہوں پر کھانا خود دیتے ہیں، اگر اس کے علاوہ بھی کھانا ہو تو وہاں دکانیں بھی ہوتی ہیں، کھانا لیا بھی جا سکتا ہے۔ مگر کھانا لینے میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ گوشت یہاں پر جو ملتا ہے وہ مختلف طرح کا ہوتا ہے. بعض لوگوں کے پاس پالتو مرغیاں ہوتی ہیں، وہ خود کاٹتے ہیں، وہ بھی ملتا ہے، اور بعض باہر کے ملکوں سے آیا ہوا بھی ملتا ہے. اگر باہر سے آیا ہوا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ مشکوک ہے، یا ہو سکتا ہے حرامی ہو، کیا پتا ہے، اللہ جانے. تو اس سے بہت بچنا چاہیے. حرام غذا اندر چلی گئی تو عبادت کا ذوق ختم ہو جائے. ابھی کل کی بات ہے کہ ایک مفتی صاحب رات کو ملے اور وہ بہت پریشان تھے. کیوں؟ کہنے لگے جی کہ میں حج کے لیے آیا اور اتنے دن میں نے بڑے ذوق شوق کے ساتھ گزارے، اور ایک صاحب نے میری دعوت کر دی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے بازار کا اس میں گوشت مرغا مجھے کھلا دیا. اس کے کھانے سے میری کیفیت ایسی ختم ہوئی، نہ نماز کو دل کرتا ہے نہ طواف کو دل کرتا ہے، اور اوپر سے حج کا وقت آ گیا. اس لیے بازار سے کھانا دال کھا لیجیے، سبزی کھا لیجیے، اور اگر گوشت بھی کھانا ہے تو پھر تحقیق کر لیجیے، معلوم کر لیجیے، اس کا بڑا خیال رکھیے، یہ بہت اہم ہے. ورنہ مشتقے کھانے سے انسان کے دل کا نور چلا جاتا ہے. ہمیں ایک مرتبہ اس کا خود تجربہ ہوا. دلم ملک میں ایک مدرسہ تھا ہمارا، تو وہاں پر ایک طالب علم کو ہم نے دیکھا. وہ بہت ذہین تھا، اپنے پورے اسکول میں فرسٹ آتا تھا، بلکہ پریزیڈینشل ایوارڈ کے لیے اس کا نام بھیجا گیا تھا. ایک سال میں اس نے قاعدہ ہی ختم نہ کیا، ایک پارہ ہی ختم نہ کیا. ہمیں بڑی پریشانی ہوئی. ہم نے استاد کو بلایا کہ بھائی کیا مسئلہ. انہوں نے کہا جی میں پڑھاتا ہوں، کوئی کمی نہیں کرتا. شاگرد کو بلایا، اس نے کہا جی میں پڑھتا ہوں، کوئی کمی نہیں کرتا، سارے بچے بتائیں گے، سمجھ نہیں آتی، میں تھوڑا آگے جاتا ہوں پیچھے سے بھول جاتا ہوں. اب ہم بڑے پریشان، اللہ سے بڑی دعائیں مانگی. چند دنوں میں اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ ہم نے اس بچے کو بلا کے نا اس سے تھوڑا انٹرویو کیا. پوچھا کہ بچے یہ بتاؤ تمہیں کیا کیا چیز کھانے میں پسند ہے. وہ بچہ کھل گیا. اس نے کہا کہ ابو میرے ڈاکٹر ہیں اور امی کہتی ہے کہ شام کو ہم باہر کھانا کھائیں، تو ہم کبھی ادھر سے چپس لیتے ہیں، ادھر سے نگٹس کھاتے ہیں، ادھر سے پلاسی لیتے ہیں. اس میں 9-10 ڈاکٹروں کے جو کھانے کے بڑے بڑے ہوتے ہیں نا ریسٹورینٹ، ان کا نام بتا دیا. اب ہمیں سمجھ میں بات آئی کہ یہ اس کھانے کی ظلمت ہے کہ قرآن مجید کا نور اس کے دل میں ترارم پکڑ رہا. ہم نے اس کے والدین کو بلایا اور دو ٹوک بات کی کہ بھائی یا تو اس کو باہر کھلانا بند کریں یا اپنے بچے کو لے جائیں، نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ ہمارا کریں. انہوں نے کہا نہیں حضرت، آپ بچے کو نکالے نہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم آج کے بعد گھر کا کھانا کھلائیں. بچے نے گھر کا کھانا کھانا شروع کیا، اگلے ایک سال میں پورا قرآن مجید بچے نے پڑھ لیا. تو ہم اندازہ نہیں لگاتے، لیکن اس حرام حلال کا بندے پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. حج کے دنوں میں اگر اس قسم کا مشتبہ کھانا کھا لیں گے، وہ بھی نہ نماز کو دل کرے گا نہ تلاوت کو کرے گا. وہ پھر انسان اتنا خرچہ کر کے تکلیف اٹھا کے حج کے لیے آیا تو موقع کے اوپر پھر اندر کی سب انگیٹھی کو بجھا بیٹھے گا، اندر کی حرارت ہی ختم ہو جائے. اور یہی تو بنیادی مصیبت ہے. محبت کا جنو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی ہے. وہ اندر کا دل جو ہے نا وہ مر جاتا ہے، کیفیتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اس وقت کھانے میں اس کا ذرا خیال رکھیے گا. تیسری چیز کہ آپ اپنی عبادت کی کثرت کریں، تلاوت کریں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، اور درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، لگے رہیں اپنے کام میں. بس یوں سمجھیں کہ جیسے یہ دن تو اللہ نے موقع دے دیا، اب کمائی کر لو. اس طرح عبادت میں لگے. جب پانچ نمازیں منا میں پوری ہو گئیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی تہجد، تو اب وہاں سے عرفات کی طرف جانا ہے. کئی مرتبہ مولوی حضرات رات کو ہی عرفات میں جانا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر ایسا ہو تو آپ بے شک اس وقت ہی چلے جائیں, نیت آپ کی ہوگی اللہ نیت کا اجر آپ کو دے دے گا. اب یہ عذر ہیں ہمارے, اور ہم نے دیکھا کہ معلم بھی اپنی بات میں سچے ہوتے ہیں. اگر وہ سب کو فجر کے بعد لینا شروع کر دیں تو وہ تو اثر تک لوگوں کو نہیں پہنچا سکتے. مجمع اتنا ہو گیا, لاکھوں کی تعداد میں بار بار چکر لگانے پڑتے ہیں, تو اس لیے ان کی بھی اپنی ایک مشکل ہوتی ہے. تاہم سنت یہی ہے کہ فجر پڑھ کے 9 تاریخ کو, جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں, تو انسان وہاں سے روانہ ہو. جو پیدل حج کرنے والے ہیں وہ بہت خوش نصیب ہیں کہ اپنی نزدی کے وقت پر وہ وہاں سے جا سکتے ہیں. تاہم جب آپ عرفات میں پہنچ جائیں, اب اپنے خیمے کے اندر رہیں, اور چاہیے کہ خیمے کے ارد گرد کی جگہ کو ذرا دیکھ لیں, کیونکہ خیمے کی جگہ ہوتے ہیں نا. تو اکثر یہ دیکھا کہ وقوف عرفہ میں لوگ گم بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. وہ بیت الخلاء سے عورت نکلی, ادھر کی بجائے ادھر چل پڑی, تو خیمے سارے ایک جیسے. اب گروپ والے ڈھونڈنے میں پریشان, وہ گروپ والوں سے جدا ہو کے پریشان. تو جو عبادت کا وقت تھا وہ الٹا پریشانی میں گزر گیا. ہمارے پیچھے شیطان دشمن ہے جو لگا ہوا ہے, وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرواتا ہے کہ جس سے عبادت کرنے والے دل جمائی سے عبادت نہ کر سکیں. تو اس لیے بوڑھوں کو عورتوں کو چاہیے کہ اگر جانا ہو تو ایک ایک کر کے نہ جائیں, بلکہ 2-3 عورتیں مل کے وضو کی جگہ, بیت الخلاء کی جگہ اور نشانیاں پہلے سے لگا لیں. اچھا, کئی لوگوں کو شوق ہو جاتا ہے کہ جی خیمہ تو ہے یہاں, ہم مسجد جو ہے نا جاتے ہیں نمرہ میں, وہاں خطبہ جا کے سنیں گے. وہ خطبے کے شوق میں پورے دن کی عبادات پیچھے کئی مرتبہ محروم ہو جاتے ہیں. اس لیے ایسا ہر کچھ نہ کیجیے گا. اچھا, یہ بھی ہم نے دیکھا کہ غلطی کر لیتے ہیں کہ ایک ہی فیملی کے 5 بندے ہیں, تو عورتوں کو تو بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ چلیں میں دوسری بس میں آ جاتا ہوں. ہرگز ایسا نہ کیجیے گا. اگر ایک فیملی ہے تو جہاں عورتیں بیٹھیں ان کے محرم اسی بس میں بیٹھیں. ہم نے دیکھا کہ 2 بسیں اکٹھی چل رہی ہیں, ایک کو پولیس میں جانے دیا اور دوسری کو ڈائیورٹ کر دیا, خاوند کسی اور خیمے میں, بیوی کسی اور خیمے میں. اب بیوی کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کہاں رہنا ہے, کہاں وقوف عرفہ غلفہ کرنا ہے رات کو, پھر کیسے ملا جانا ہے. وہ بیچاری اپنی جگہ پریشان, خاوند اپنی جگہ پریشان. تو اکٹھے رہیں ایک بس پر ایک جگہ, جہاں بھی اتارے گا کم از کم فیملی کے لوگ تو ایک جگہ پر ہوں گے نا. تو اسی چیزوں کا بڑا خیال رکھیے گا کہ عرفہ وقوف عرفہ میں نہ کوئی گم ہو سکے, نہ بار بار کہیں آنا جانا پڑے. اور کئی مرتبہ چیزیں خریدنے کے شوق میں آگے ہی کر جاتے ہیں. لوگوں کو کہا میں تمہارے لیے جوس لاتا ہوں, اب وہ جوس ڈھونڈنے کے چکر میں اپنا ہی جوس نکل جاتا ہے. پسینے میں شراب دور ہیں, پریشان ہیں, اب پوچھ رہے ہیں جی میرا خیمہ بتاؤ. بھائی کون والا خیمہ بتائے گا, ہر کوئی دعا میں مشغول ہے. تو یہ اس قسم کی غلطیاں عرفات کے میدان میں بالکل نہیں کرنی. ہر وقت ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک انعام ہے. ظہر سے لے کے مغرب تک وقوف عرفہ کا جو وقت ہے, نہ ہم نے اس کو ضائع ہونے دینا ہے اور نہ اس میں ہم نے کوئی ایسی غلطی کرنی ہے کہ وہ غلطی سے ضائع ہو جائے. ہونا کیا ہے کہ اگر تو خیمے میں نماز پڑھے تو ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھیں اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیں. جو لوگ مسجد کے اندر امام کا خطبہ سنیں وہ جمع بین الصلاۃ کریں امام کے ساتھ, جیسے وہاں کیا جاتا ہے. لیکن الگ الگ والے اپنے اپنے وقت پہ نماز پڑھیں. البتہ اس وقت چاہیے کہ دعا مانگی جائے. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ الحج حج کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحج العرفہ, کہ عرفات عرفات کا جو وقوف ہے اسی کا دوسرا نام حج ہے. یوں سمجھیں کہ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ہے. ہر عمل کا بدل ہو سکتا ہے, وقوف عرفہ کا بدل کچھ نہیں ہو سکتا. جس بندے کا وقوف عرفہ ختم ہو گیا اس کا حج بھی ضائع ہو گیا. اور ہم نے دیکھا کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت آئی گروپ کے ساتھ اور وہ اپنے کمرے میں ہی رہی,
کیونکہ بوڑھی تھی حرم کم آتی تھی اس کو پتہ ہی نہیں. لوگ وقوف پہ عرصہ کر کے واپس چلے گئے. پھر انہوں نے بتایا جی کہ ہم تو عرفات سے ہو کے آئے تو وہ ہم سے مطلب پوچھنے آئی کہ میرا حج ہوا ہے یا نہیں ہوا. اللہ کی بندی جب آپ نے وقوف پہ عرفہ ہی نہیں کیا تو حج کہاں ہوا؟ تو پتہ ہی ایک بوڑھا آدمی ملا کہتے جی میں نے سوچا میں نے وہ کوٹھے کے سات چکر کو لگا لی ہے تو حج ہو گیا. بھائی کوٹھے کے سات چکر لگانے سے حج نہیں ہوتا, وہ عمرے کے اعمال سے. اب حج مستقل ایک الگ عمل ہے. تو وقوف عرفہ بہت اہم ہے, بہت اہم ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کو کسی طرح ہم نے مس نہیں ہونے دینا. اب وقوف عرفہ میں آگے کیا تفصیلات ہیں تو ذرا غور سے سن لیجیے. چنانچہ جب انسان وہاں پہنچ جائے تو کچھ اس کے واجبات ہیں, سنن ہیں, مستحبات ہیں. واجبات میں سے تو غروب آفتاب سے پہلے وقوف کرے دن میں ظہر کے بعد, اور سنن اس کی ساتھ ایک تو عرفات میں غسل کرنا. ہر بندے کو یہ نعمت تو میسر نہیں آ سکتی, لیکن اگر کسی کے قریب ایسی جگہ بنی ہوئی ہو جہاں غسل خانہ ہے تو غسل بھی وہاں کر سکتے ہیں, نہ ہو تو نیت کم از کم کر لے, اللہ تعالیٰ نیت ہی کا اجر عطا فرما دیں گے. دوسری بات, امام کا مسجد نمرہ میں دو خطبے پڑھنا, ان دونوں خطبوں کا زوال کے بعد ہونا, ظہر اثر کی نمازوں کو شرائط جمع کے ساتھ جمع کرنا, یعنی جو نمازیں جو ملا کے پڑھتے ہیں نا ظہر اور اثر, ان کی شرائط ہیں, اگر موجود ہوں گی تو جمع ہو سکتی ہیں ورنہ نہیں ہو سکتی. اب خیموں میں چونکہ وہ شرائط نہیں ہوتی اس لیے الگ الگ نمازیں پڑھتے ہیں. جب نمازیں پڑھ لیں تو اس کے بعد وقوف میں جلدی کرنا, پھر عرفات سے امام کے ساتھ روانہ ہونا, یعنی جب عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں مغرب کے بعد تو پہلے امام جائے اور اس کے بعد پھر باقی حاجی لوگ جائیں. وہ ہوتا ہی ایسے ہے, سیف کھلتی اس وقت ہے جب امام پہلے چلے جاتے ہیں. پھر آگے مستحبات وقوف عرفات, ان کی تعداد 21 لکھی ہے. تلبیحہ, تکبیر, تحلیل, دعا, ذکر, استغفار, قرآن, قرآن, درود شریف, یہ چیزیں کثرت کے ساتھ کرنا. کچھ کاغذات ہیں جن پر مسنون اعمال ہیں, دعائیں ہیں جو عرفات میں کرنی چاہیے, وہ کتابوں میں لکھی بھی مل جاتی ہیں اور فوٹو کاپی بھی لوگ تقسیم کرتے ہیں, آپ بھی کوشش کیجیے ان کو حاصل کر لیجیے. دوسرا تذرر داری کرنا, دعاؤں کے اندر خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرنا, اور دعا مناسب اور اذکار کی قبولیت کی کبھی امید رکھنا. کئی مطلب ایسا ہوتا ہے کہ وقوف عرفہ کرنے کے بعد بھی بندہ سوچتا ہے پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا. دیکھو بھائی, اس میں دل میں یقین ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوشخبریاں دے دی کہ میں نے شیطان کو اتنا ذلیل ہوتے یا تو بدر کے دن دیکھا تھا یا پھر عرفہ کے دن دیکھا, میں اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا ہے, اتنا اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. تو جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دے دی تو اب ہمیں اس میں وہ ڈھیلا پن دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ دل میں اللہ کے ساتھ حس میں دھن رکھیے, یہ بدگمانی بہت بری ہے, اور بالخصوص اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. حس میں دھن رکھیے کہ جب اللہ نے اپنی رحمت سے اپنے در پر پہنچا دیا, اب یقیناً اس کا ارادہ ہے ہمارے حج کو قبول کرنے کا. بات سمجھ آئی نا؟ جیسے دفتروں میں کئی مرتبہ افسر کا ارادہ ہوتا ہے کوئی کام کرنے کا تو وہ اونچ نیچ کو تجدر کر کے کام سمیٹ دیتا ہے, اور کئی دفعہ ارادہ ہوتا ہے کام کو اٹکانے کا تو سیدھے کام کو بھی اٹکاتا ہے. تو وہ دنیا کا افسر کوئی اور ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہے, ان کا قبول کرنے کا ارادہ ہے, اسی لیے تو پہنچایا. جس کا قبول نہیں کرنا ان کو یہاں پہنچ نہیں دیتے. تو ہمارا یہاں پہنچ جانا اس بات کی قدی دلیل کہ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ رکھتے ہیں. اب ہم اللہ سے اس کی رحمتیں اور زیادہ مانگیں. پھر دیکھیے, اگر ہو سکے تو امام کے پیچھے یا قریب کھڑا ہونا, ہو سکے تو موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہونا, لوگوں کے ساتھ وقوف کرنا, پگھلا روح ہو کر وقوف کرنا, زوال سے پہلے وقوف کی تیاری یعنی وضو وغیرہ کر کے زوال سے پہلے تیار ہونا تاکہ نماز کے بعد جلدی وقوف شروع کیا جا سکے. وقوف کہتے ہیں عرفہ کے دن ظہر سے مغرب کے درمیان دعا عبادت میں وقت گزارنا, اس کو وقوف کہا جاتا ہے. وقوف کی نیت کرنا, اگر میسر ہو تو سوار ہو کر وقوف کرنا, ورنہ قیام کرنا, قیام پر بھی قادر نہ ہو تھک جائے تو بیٹھ کر دعا کرنا, دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھانا, دعا کو تین مرتبہ پڑھنا ہے, شروع اور آخر میں حمد و ثنا پڑھنا, قسم پر آمین کہنا, ظاہر و باطن کی پاکیزگی ہونا, افعال عرفات کی ادائیگی میں کوتاہی کا باعث نہ ہو تو وقوف عرفہ کے دن روزہ رکھنا. ہاں جو ہمت والے ہوں ایسا کر سکتے ہوں تو وہ وقوف عرفہ کا روزہ رکھیں, عبادت ہے. لیکن اگر پتہ ہے کہ روزہ رکھ لیا گرمی بھی ہے, پیاس لگے گی, دعا مانگنی مشکل ہو جائے گی, منہ بلک ہو جائے گا, تو پھر روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اصل مقصود اس دن عبادت کے ذریعے, دعا کے ذریعے اپنے پروردگار سے گناہوں کو بخشوانا اور اس مالک الملک کو راضی کرنا ہے, اصل یہ مقصود ہے. اگر بے توجہ ہی کا باعث نہ ہو تو وقوف کے لیے دھوپ میں کھڑا ہونا, دنیاوی امور میں جھگڑا نہ کرنا, یہ میرا خیمہ میری جگہ, اس قسم کے جھگڑے ان سے بچنا. وقوف کے وقت یعنی وقوف عرفات میں صدقہ وغیرہ یا اعمال خیر بکثرت کرنا, کہ یہ تمام مستحب بات ہے. ان چیزوں کے ساتھ اگر ہم اگر اپنا عرفات کا وقت گزاریں گے تو گویا ہم نے خوب کمائی کر لی. بعض ایسے کچھ نصیب ہیں ہم نے دیکھا مردوں میں عورتوں میں کہ وہ 6-7 گھنٹے جو بنتے ہیں, یعنی آپ نے سمجھ لیجیے کہ 2 بجے اگر ہو مثال کے طور پر شروع, 1 بجے سمجھ لیں چلو شروع ہو جائے, تو 1 بجے سے لے کے آج کل غروب جو ہے وہ تقریباً 6 بجے کے قریب ہو رہا ہے, تو 5 گھنٹے ہی بنے نا جی. اب یہ 5 گھنٹے کیا چیز ہے؟ تو جن کو اللہ ہمت دے وہ 5 گھنٹے میں سے جتنا زیادہ وقت اس عمل میں گزاریں, اللہ سے خوب مانگیں, مانگنے کی انتہا کر دیں, بس یہ دل میں نیت کر لیں کہ آج اس مالک الملک کے دروازے کو میں نے کھلوا دیا ہے. اللہ بڑے کریم ہیں, بڑے مہربان ہیں. کہتے ہیں ایک بزرگ تھے, انہوں نے وقوف عرفہ کے دن دیکھا لوگ رو رہے ہیں, مانگ رہے ہیں, معافیاں مانگ رہے ہیں, تو ان کا دل پسیج گیا اور انہوں نے فوراً دل میں نیت کر لی, اللہ یہ آپ کے بندے اتنا آپ کے سامنے رو رہے ہیں, معافیاں مانگ رہے ہیں, تو میں نے زندگی میں جتنے نیک عمل کیے ہیں نا, اللہ ان سب کا ثواب ان میں تقسیم کر رہے. کہتے ہیں اللہ نے فوراً دل میں الہام فرمایا کہ میرے بندے تو بندہ ہو کر اتنا سخی ہے تو میں پروردگار کی سخاوت کا کیا عالم ہوگا, میں نے عرفات میں آنے والے سب لوگوں کی گناہوں کو معاف فرما دیا. وہ مالک الملک بہت بڑا ہے, اس لیے ایسا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتا ہے اور اس دن برستی ہے. مانگنے والے مانگ رہے ہوتے ہیں, مرد بھی عورتیں بھی, سبحان اللہ, تو بہرحال یہ خوش نصیبی ہوتی ہے. اور پھر روایات میں آتا ہے کہ حج اکبر یعنی وقوف عرفہ جس دن ہو وہ اگر جمعہ کا دن ہو تو بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ 70 حجوں کے برابر عطا فرما دے, اور بعض روایات میں یہ آیا کہ عام وقوف عرفہ میں جو احرام میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں, لیکن اگر وقوف عرفہ جمعہ کے دن ہو جس کو ہم حج اکبر کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں, تو فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ کی اتنی رحمت ہوتی ہے کہ عرفات کے میدان میں احرام بلا احرام, جیسے پولیس والے, کھانا پکانے والے, گاڑیاں چلانے والے, وہ تو احرام میں سارے ہی نہ ہوتے, تو فرمایا کہ حج اکبر کے دن وقوف کے وقت میں جو بھی میدان عرفات میں ہوتا ہے, احرام میں ہو بلا احرام ہو, اللہ حج اکبر کی برکت سے سب کو بخش دے دے. اللہ رب العزت کی کتنی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی, اس سال ہمیں یہ حج کا دن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, اس لیے وہ جو 5 گھنٹے ہیں اس کو زندگی کا آخر اور زندگی کا نچوڑ سمجھ لیجیے. بس کم کھائیے, اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھیے اور خوب دعائیں مانگیے، دعا مانگنے کی انتہاجت دیجیے، پھر دیکھیے اللہ رب العزت کی کیسی رحمتیں اور کیسی برکتیں ہوتی ہیں. جب مغرب تک آپ نے دعائیں مانگی تو گویا وقوف عرفہ آپ کا مکمل ہو گیا. اچھا یہ جو وقوف عرفہ ہے یہ آدمی ہوش میں ہو، بے ہوش ہو، بیٹھا ہو، کھڑا ہو، سب کا ہو جاتا ہے. مریض کا بھی وقوف عرفہ ہو جاتا ہے اگر اس کو بھی وہاں پہنچا دیا جائے. اللہ تعالیٰ کی یہ شان دیکھیں کہ اتنا بڑا رکن اور اتنے آسانی سے ہو جاتا ہے جو بھی وہاں پہنچ گیا. ایک غلطی نہ کیجیے گا کہ بعض اوقات جو عرفات کی ایک باؤنڈری ہے تو اس سے اگر کوئی باہر بیٹھ کر دعائیں مانگتا رہے گا تو پھر اس کو وقوف عرفہ نصیب نہیں ہوگا. ہم نے پچھلے سال دیکھا کہ کچھ لوگ اپنی حج کے لیے چلے جاتے ہیں اپنی گاڑیاں لے کر، تو ایک گاڑی والے ایک درخت کے پائے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ حدود عرفات سے باہر تھا. تو ایک ساتھی نے جا کر ان کو بتایا کہ بھائی یہ تو عرفات میں داخل نہیں ہے اور آپ یہاں وقوف کر رہے ہیں. انہوں نے آگے سے جواب دیا تمہارا قبول ہو گیا تو ہمارا بھی ہو جائے. تب بھی اس قسم کی غلطی نہ کرے. جب شریعت نے تعین کیا کہ یہ حدود ہیں عرفات کی تو حدود کے اندر وقوف کا ہونا لازمی ہے. حسرت ہے اس مسافر مبتر کے حال پر جو تھکے رہ گیا ہو منزل کے سامنے، اتنا قریب آ کر چند قدم آگے جانے کے وہ جو ہے نا کہ پیچھے وہ لوگ اپنا وقوف عرفہ جو تھا وہ خراب کر رہے ہیں. تو ایسی کوئی غلطی بھی نہیں کرنی. کوشش کریں کہ اپنے خیمے میں جتنا عبادت کر سکیں اتنا کریں. ہاں کئی مرتبہ مختلف گروپوں میں علماء صلحاء بیان بھی کر دیتے ہیں، اجتماعی دعا بھی کر دیتے ہیں، تو ان اعمال میں بھی جڑ جانا چاہیے کیونکہ مل کے مانگیں گے اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا فرما دے گا. تو یہ سب وقوف عرفہ کے اعمال ہیں، ان کو خوب جٹ کے کرنا چاہیے. جب وقوف عرفہ مکمل ہو گیا تو اب وہاں سے واپس مزدلفہ کی طرف آنا ہوتا ہے. مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھ سکتے اگرچہ وقت ہو چکا ہوتا ہے. یہی تو تعلیم میری مقصد تھی کہ دیکھو تم حکم کے بندے ہو. آج ہمارا حکم ہے کہ تم نے مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھنا ہے مزدلفہ جا کے، لہذا تم عرفات میں نہیں پڑھ سکتے. تو عرفات میں مغرب کی نماز پڑھنا منع، راستے میں پڑھنا منع. شریعت نے کہا مزدلفہ پہنچو اور وہاں جا کر عشاء مغرب کو ایک اذان ایک تکبیر سے پڑھو. چنانچہ کئی لوگ تو پیدل جاتے ہیں مزدلفہ اور کئی لوگ گاڑیوں میں جاتے ہیں. جو گاڑیوں میں جائیں تو وہ ذرا دھیان رکھیں کہ ایسی جگہ رکیں جہاں وضو کی جگہ بہت قریب ہو. کئی مرتبہ دور کر کے وہ اتار دیتے ہیں. تو وقوف یعنی مزدلفہ میں اتنے لوگ گم ہوتے ہیں، اللہ، اچھے اچھے نوجوان گم ہو جاتے ہیں کیونکہ چاروں طرف لوگ سوئے ہوئے ہیں اور ایک جیسے آثار نظر آتے ہیں. تو کوئی ادھر تو چل رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر تو چل رہا ہوتا ہے. تو وقوف کریں تو ایسی جگہ جہاں وضو کا معاملہ بالکل قریب ہو، آدمی کو زیادہ آگے پیچھے نہ جانا پڑے. وہاں پر آپ مغرب اور عشاء ایک اذان ایک تکبیر کے ساتھ ادا کریں، رات کو وہاں ٹھہریں. ہاں عورتیں ہیں، بیمار ہیں، معذور ہیں، وہ اگر رات کو ملا آنا چاہیں تو معذوروں کے لیے اجازت ہے. جو معذوروں عورتوں کے لیے مجمع کا زیادہ ہونا یہ بھی عذر ہے، وقوف مزدلفہ کے لیے بات ہو رہی ہے. لیکن نمازیں وہاں پڑھنی ضروری ہیں، نمازیں پڑھ لی، رات کو قیام کر لیا. اب یہ لوگ جو بیمار ہیں یا عورتیں ہیں تو یہ منا آ سکتے ہیں اگر آنا چاہیں، اور اگر رہنا چاہیں تو افضل ہے. کیوں کہ مزدلفہ کی رات حاجی کے حق میں لیلۃ القدر کی بابرکت رات کی مانی دعا کرتی ہے. تو اس ایک رات میں وہاں کی برکتیں حاصل کریں، تہجد پڑھیں، پھر فجر کی نماز ذرا جلدی پڑھیں اندھیرے میں، اور پھر فجر سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے تک یہ جو وقت ہے اس کو وقوف مزدلفہ کہتے ہیں. یہ پھر اللہ کے سامنے دعا میں گزارے وقت کھڑے ہو کر دعا مانگے قبلہ رو ہو کر، جتنا مانگے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے۔ جب سورج نکل آیا اب مزدلفہ سے واپس منا آنا ہے، تو وہاں سے آپ اپنے خیموں میں آ جائیے، بسوں کا انتظام ہوتا ہے یا جیسے بھی ہو، جو لوگ اکٹھے ہیں وہ پھر اکٹھے رہیں۔ عام طور پر دو وقت ہوتے ہیں گم ہونے کے، یا تو میدان عرفات میں لوگ گم ہوتے ہیں یا پھر مزدلفہ میں منا آتے ہوئے گم ہوتے ہیں۔ تو ان دو اوقات میں بہت ذرا خیال کیجیے، ہمیں پچھلے سال ایک میاں بیوی ملے اور وہ دو دن رات کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوئے، دو دن رات ان کو پتہ ہی نہیں تھا کون کہاں ہے کون کہاں ہے۔ تو اس قسم کی کوئی غلطی نہ ہو، وہاں سے آپ منا آئیے۔ یہ دسویں ذوالحجہ کا دن ہوگا، نویں کا تو عرفات میں گزار بیٹھے، جس کو یوم الحج کہتے ہیں، یوم العرفہ کہتے ہیں، آٹھویں کو یوم الترویہ، نویں کو یوم العرفہ، اور اب یہ جو دن آ گیا یہ یوم النحر کہلاتا ہے۔ اب اس دن تین کام کرنے ہوتے ہیں، ایک کام تو شیطان کو کنکری مارنا، اور دوسرا کام کنکری مارنے کے بعد قربانی کرنا، اور تیسرا کام اپنے بالوں کو کٹوانا الگ کروانا۔ ان تین کاموں میں ترتیب ضروری ہے، پہلے کنکریاں مارنا، پھر قربانی کریں، پھر بال کٹوائیں۔ اگر آپ نے بال پہلے کٹوا لیے، قربانی ابھی نہیں ہوئی، تو اب آپ کے اوپر دم پڑ جائے گا۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، چنانچہ یہ ضروری ہے کہ انسان اس میں ترتیب کا خیال رکھے۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ادھر ادھر لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں اپنے پیسے، کی ہماری قربانی آپ کرنا۔ اب اگر کسی باہر والے کے حوالے کر دیا تو بھائی حج تو آپ کا رستہ تو نہیں ہے نا، تو لوگ تو کہہ دیتے ہیں جی ہم فلاں دن کر دیں گے، اتنے بجے کر دیں گے، اتنے بجے کیا، ان سے تو ایک ہفتہ قربانیاں مکمل نہیں ہوتی جو کرنی پڑتی ہیں۔ تو اس بارے میں یا تو اپنے خود جا کر قربانی کریں، افضل یہ ہے، نہیں تو کسی کو وکیل بنا کے بھیج دیں، یہ بھی نہیں تو مدرسہ فاؤلفیہ قریب ہی ہے ہمارے اپنے اکابر کا ہے، وہاں جا کے مشورہ کر لیجیے، وہ آپ کو صحیح مشورہ دیں گے۔ اگر وہ ذمہ داری لے لے تو پھر چونکہ علماء ہے انسان اعتماد کر سکتا ہے تو ہاں ٹھیک ہوگا۔ کئی مرتبہ گروپ کے اندر ارینجمنٹ ہوتی ہے، جو ٹور لاتے ہیں نا لوگ، ان کی اپنی ارینجمنٹ ہوتی ہے، تو وہ گروپ کی قربانیاں کر دیتے ہیں، تو وہ بہت آسان ہوتا ہے۔ بہرحال مقصد کیا کہ آپ تسلی کر لیں کہ آپ کی قربانی پہلے ہو جانور کی، اس کے بعد آپ اپنے بالوں کو کاٹیں، اور اگر آپ نے بالوں کو پہلے کٹوا دیا تو اس صورت میں پھر ایک دم آپ کے اوپر پڑ جائے گا۔ اس میں کئی مرتبہ لوگ بڑی غلطی کر لیتے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ سنایا کرتے تھے، فرمانے لگے ایک مرتبہ میں اپنی بیوی اپنی والدہ کے ساتھ حج پر آیا، اور اس وقت میرے پاس قربانی کے پیسے پورے نہیں تھے، تو میں سوچ رہا تھا کہ کہیں کم قیمت کوئی قربانی کا جانور ملے تو میں پورا کروں، تین قربانیاں کرنی تھی۔ فرمانے لگے کہ میں قربان گاہ میں گیا اور سارا دن گھومتا رہا، مجھے جانور نہ ملے، تو میں نے کہیں سوچا اچھا آج نہیں کرتے، کل قیمتیں کم آ جائیں گی تو کل کر لیں گے، تو میں واپس آ گیا۔ جب واپس آ گیا تو میں نے آ کے اپنا ہاتھ پاؤں دھوئے، وضو کیا، کہنے میں آیا تو کیا دیکھا کہ بیوی کہہ رہی ہے جی مبارک ہو۔ پوچھا کس بات کی، کہنے لگا احرام کھول لے گی۔ میں نے کہا احرام کیسے کھولا، کہنے لگے جب آپ آئے وضو کر رہے تھے تو ہم نے خیمے کے سوراخ میں سے آپ کو دیکھا، پاؤں پہ بھی خون لگا ہوا تھا، گرد پڑی تھی، ہم نے کہا وہ قربانی کر کے آ گئے، ہم نے تو احرام کھول دیا۔ میں نے کہا اللہ کی بندی، تین کے پیسے تھے نہیں، دو کے اور اوپر سے پڑ گیا، تم نے تو میرا رانا باڑا کر دیا۔ تو عورتوں کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے، خام خواہ رانا باڑا نہ کروا دیا تو دم پڑ جاتا ہے اس طرح۔ تو یہ تین اعمال ہیں جن میں ترتیب ضروری ہے، کیا پہلے رمی کرنا، اور رمی صرف آخری جو بڑا شیطان ہے نا جمرۃ العقبا، اس کی کرنی ہے اس دن میں، ایک شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، اور اس کے بعد پھر قربانی کریں، اس کے بعد پھر بال کٹوانے، بال کٹوانے کے بعد اب آپ پر احرام کی باقی پابندیاں ختم ہو گئی سوائے ایک پابندی کے، بیوی سے میل ملاپ وہ ابھی جائز نہیں ہوا، اس کے علاوہ خوشبو ہے، بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، یہ سب چیزیں جو پابندیاں تھیں یہ ختم ہو گئی۔ یہ بیوی والی پابندی کب ختم ہوگی؟ جب آپ طواف زیارت کر لیں گے، اس کے بعد پھر بیوی حلال ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اگر آپ اسی رات کو آتے ہیں طواف زیارت کرنے کے لیے تو یہ آپ کی اپنی مرضی، ورنہ طواف زیارت آپ 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کے حروف سے پہلے پہلے، یہ طواف زیارت کا میکسیمم وقت ہے، اس سے پہلے پہلے کر لیا تو کر لیا، ورنہ پھر دم پڑے گا۔ تو اس لیے طواف جتنا جلدی ہو سکے، چونکہ دوسرا رکن حج کا یہ ہے، ایک تو وقوف عرفہ تھا، اس کے بعد بڑا رکن وہ طواف زیارت ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ذرا سمجھنے والی ہے، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے پہلے سے ہی ایام چل رہے ہوتے ہیں، وقوف عرفہ میں ہی ایام کی حالت میں تھی، تو وہ تو نہیں جا کے طواف کر سکتی، تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب پاک ہو، اگر 12 سے پہلے ہو تو بھی، اور 12 کے بعد ہو، 13 سے لگ جا، 14-15 جب بھی ہو، جب بھی پاک ہو وہ اس وقت طواف کر لیں گی تو ان کا طواف قبول ہوگا، ان پر کوئی اس کے اوپر دم نہیں آئے گا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اجازت تھا۔ دوسری بات، ایک صورت یہ ہے کہ 10 ذی‌الحجہ کو وہ عورت پاک تھی کچھ وقت کے لیے، مگر اس نے طواف نہیں کیا اور اب ایام آ گئے، تو اگر کچھ وقت پاک تھی کہ جس میں طواف کر سکتی تھی اور نہیں کیا، اور اب اگر ایام آ گئے، اب اس کے اوپر دم آ گیا کیونکہ اس نے تاخیر کر دی۔ لہذا جن عورتوں کو ان ایام، ان دنوں میں ایام آنے کا معاملہ ہو، وہ بہت احتیاط کریں، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی مزدلفہ سے چلے سیدھا حرم پہنچے اور اپنے ایام آنے سے پہلے پہلے طواف کریں۔ طواف زیارت رمی قربانی حلق سے پہلے کیا جا سکتا ہے، بات سمجھ گئے نا؟ تو ایسی عورتوں کے لیے فوراً طواف کرنا تاکہ ناپاکی سے پہلے پہلے یہ حج کا ایک رکن ادا ہو جائے، بات سمجھ۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک عورت وہ پاک ہے مگر، ہاں تیسری وہ عورت ہے کہ جس کو ایام آ گئے مگر اس کو واپس جلدی جانا ہے، یہ بھی آج کل ایک نئی مصیبت ہے کہ ٹور والے بعض اوقات ایسا پروگرام بنا لیتے ہیں جی ہم 13 کو واپس جائیں گے، ہمارے اکاذب تو حج کا پروگرام بناتے تھے تو 6 مہینے حج میں لگاتے تھے تسلی کے ساتھ اعمال ارکان کر کے، اور آج کل بس ہر چیز کو ٹی ایس طریقے سے کرنے کا دمان آ گیا ہے، تو یہ بھی کہتے ہیں جی 13 کو جانے ہیں، اچھا اب انہوں نے تو جانے ہیں 13 کو، اور عورت کو 10 سے پہلے سے ایام شروع ہیں، ابھی پاک نہیں ہوئی، ادھر جانے کا وقت آ گیا، اب یہ عورت پھنس گئی، کیوں؟ رکن ادا نہیں ہوا، رکن ادا نہیں کرے گی خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی، اور خاوند خطا ہے کہ سور والوں کے ساتھ واپس جانا، اکیلا رہ نہیں سکتا، تو اب کیا کرے؟ اول تو ایسی مصیبت میں پھنسنا نہیں چاہیے، ایسا پروگرام بنانا نہیں چاہیے، جب بھی حج کا پروگرام بنائیں ایسا بنائیں کہ 13 ذی‌الحجہ کے بعد بھی 5-7 دن آپ یہاں رہیں، تاکہ اگر ان دنوں کوئی عورت اس حالت میں ہے تو وہ پاس ہو کر اپنا طواف زیارت کر کے پھر یہاں سے جا سکے، اور اگر پھنس گئے تو پھر عورت ناپاک ہے، ناپاک حالت میں مسجد میں داخلہ حرام جانا بھی ہے۔ اب اس صورت میں دو مصیبتیں آ گئیں، ابتلیت عینن، یہ دلیت ہیں، دو بلاؤں میں پھنس گئے، تو فقہا نے ان کے لیے چھٹکارے کا ایک طریقہ بتایا، یہ ذہن میں رکھنا کہ اب تمہارے لیے چھوٹی مصیبت یہ ہے کون سی، کہ تم جاؤ طواف کرو، لیکن چونکہ تم اس حالت میں طواف کر رہی ہو، ہر شوق کے بدلے دم دینا پڑے گا، تو سات شوق کا کیا مطلب کہ اب اس کو ایک دگنا، یعنی اونٹ گڑا جس کو کہتے ہیں نا، وہ اس کے بدلے دینا پڑے گا۔ اب بتائیں کہ پروگرام بنانے کا نتیجہ یہ نکلا، ایک ایسا عمل کیا جس کو شریعت ناپسند کر رہی ہے، اور اوپر سے جرمانہ بھی پڑ گیا اونٹ کی قربانی کا، اب اس کا طواف ادا تو ہو جائے گا اور یہ عورت اپنے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی۔ لیکن بہترین تو یہی ہے نا کہ ایسی مصیبت میں پھنس نہیں چاہیے، تو اس لیے یہ مسئلہ کھول کر بتا دیا تاکہ مستورات کو اپنے طواف زیارت کی ترتیب کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم طواف زیارت کو کس وقت ہم نے کرنا ہے۔ اچھا کچھ لوگ جیسے میرے جیسے کمزور بوڑھے عورتیں ساتھ ہیں تو وہ رش کے وقت میں طواف کر ہی نہیں سکتے، تو اس کے بارے میں مسئلہ سمجھ لیں کہ عام طور پر 11 تاریخ کو ایک ہے نا 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ رات کے 10 بجے سے لے کے 1 بجے تک، یہ جو 3-4 گھنٹے ہیں یہ طواف بہت ہلکا ہوتا ہے، بہت نرم، اتنا ہلکا کہ ہمارے بعد وہ اقابر جنہوں نے 50-50 طواف کیے، 50-50 حج کیے، ہم نے ان سے بھی یہ بات معلوم کی اور تجربہ بھی کیا کئی سالوں میں، تو یہ مشاہدے میں بات آئی کہ وہ 11 تاریخ کی رات 10 بجے سے لے کے 1 بجے تک کا وقت وہ طواف زیارت کرنے کے لیے سب سے آسان وقت ہوتا ہے۔ اکثر ہمارے دوست ہر سال اسی وقت میں کرتے ہیں، کوئی 15 منٹ میں طواف کر لیتا ہے، کوئی 20 منٹ میں، کوئی 16 منٹ میں، کوئی 18 منٹ میں، 15 سے 20 منٹ کے دوران عام طور پر طواف ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض ہماری عورتیں جن کو خطرہ ہوتا ہے نا کہ بھئی 1-2 دن کے بعد کہیں ایام نہ شروع ہو، تو ایک کی جگہ 2 طواف کرتی ہیں، ایک طواف سے زیارت ہو گیا اور دوسرا طواف طواف سے وداع سے بدل ہو گیا، وہ عورتیں یہ بھی کر لیتی ہیں، یعنی اتنا آسان طواف ہوتا ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ عورتیں 2 طواف بھی کر لیتی ہیں۔ تو معذوروں کے لیے، کمزوروں کے لیے افضل تو وہی ہوگا کہ 10 تاریخ کو کرے، نبی اسلام نے 10 تاریخ کو کیا، مگر مجمع ہے، ہر بندہ جوان بھی نہیں ہے، تو اس لیے معذوروں کے لیے بھی جگہ بتا دیا، طریقہ بتا دیا کہ 11 تاریخ کو 10 اور 10 بجے سے لے کے رات 1 بجے تک، 2 بجے کے بعد پھر اتنا ہو جاتا ہے حرم کے اندر معاملہ کہ بس بندہ طواف کئی مرتبہ چلتا ہی نہیں ہے، اتنا پیک ہوتا ہے، یعنی ایک آدمی چلتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر رینگتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، اتنا پیک طواف ہوتا ہے۔ اچھا یہ تو طواف زیارت کی بات ہو گئی، اب رہ گئی اس کے بعد 11, 12, 13، یہ 3 دن ایام تشریق، ویسے تو عرف میں 9 ذی الحجہ کو حجر سے جب ہم تکبیرات تشریق کہتے ہیں، اس وقت سے یہ جتنے ایام ہیں ان کو ایام تشریق بھی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن تشریق کا لفظ مطلب ہے گوشت سکھانا، اور عربوں میں جب قربانی کرتے تھے یوم النحر تو گوشت کو پریزرو کرنے کے لیے اس کو دھوپ میں رکھتے خشک کر لیتے تھے تاکہ پھر بعد میں اس کو پکا سکیں، تو ان دنوں کو یعنی ایام النحر کے اگلے جو 2-3 دن ہیں ان کو ایام تشریق کہہ دیا جاتا ہے، تو کہا کہ تاہم ان دنوں میں منا میں رہنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، تم ذکر کرو جیسے تمہیں ہدایت کی گئی، تو ہمیں اللہ کا اتنا ذکر کرنا ہے کہ کثرت کے ساتھ منا کے وقت کو اللہ کے ذکر میں زیادہ سے زیادہ گزارنے کی کوشش کیجیے۔ پورے دن میں ایک کام ہوتا ہے، کیا؟ کہ 3 شیطانوں کو جا کر رمی کرنا۔ اب رمی کرنے کے بارے میں بھی ایک دو باتیں ذہن میں رکھ لیجیے کہ جو دسویں ذی الحجہ کی رمی ہے، ذرا وقت سن لیجیے، دسویں ذی الحجہ کی رمی، اس کا جو پورا وقت ہے وہ ہے سحری سے شروع ہو جاتا ہے اور اگلے دن سحری تک رہتا ہے، یہ جواز کا وقت ہے پورا ٹوٹل۔ دسویں ذی الحجہ کا وقت کیا ہوا؟ سحری سے شروع ہوا اور اگلے دن سحری تک رہا۔ گیارہ ذی الحجہ کو دوام سے وقت شروع ہوتا ہے، کب شروع ہوتا ہے؟ دوام سے شروع ہوتا ہے اور سحری تک رہتا ہے۔ اور بارہ ذی الحجہ کو زوال سے وقت شروع ہوتا ہے اور سحری تک رہتا ہے۔ اور تیرہ ذی الحجہ کو مغرب تک ختم ہو جاتا ہے۔ تیرہ ذی الحجہ کو کہاں ختم ہو جاتا ہے؟ مغرب تک ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا گیارہ بارہ کی رمی تو کرنی واجب اور تیرہ کا اختیار۔ اگر بندہ بارہ تاریخ کی رمی کر کے جانا چاہے تو جا سکتا ہے، مگر یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے، زیادہ حادثات رمی کی جگہ پر بارہ تاریخ ہوتے ہیں۔ حادثات جو ہوتے ہیں نا جی، 300 بندے فوت ہو گئے، 200 بندے فوت ہو گئے، بندر مت گئی، یہ کب ہوتا ہے؟ یہ 12 تاریخ ہوتا ہے۔ کیوں؟ عام طور پہ اس لیے کہ 12 تاریخ کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے رمی کر کے نکل جاؤ، اس نکلنے کے چکر میں وہ کمروں سے اپنے سامان بھی خیموں سے لے آتے ہیں، اور ادھر سے سامان بھی ہے، ادھر سے لوگ بھی ہیں، عورتوں کو بھی لے آتے ہیں، اور وہاں مصیبت بن جاتی ہے۔ ایسی بات ہر کسی مسئلہ سمجھیے گا کہ 12 تاریخ کو آپ نے اگر اپنی رمی کر لی غروب سے پہلے پہلے، جو سنت وقت ہے، تو اب اگر آپ کو مغرب منا میں پڑھنی بھی پڑ گئی اور مغرب کے بعد بھی آپ نکلے، تو 13ویں کی رمی آپ پر کوئی واجب نہیں ہوئی۔ 13ویں کی رمی واجب ہوگی جب آپ سحری تک وہاں رہیں گے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ 13ویں کی رمی سب واجب ہوگی جب آپ سحری تک، اگر سحری تک رہے اب 13ویں کی رمی کر کے جائے، اور اگر اس سے پہلے پہلے آپ مینا چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ چھوڑ لیں، اس کی آپ کو اجازت ہے، جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اچھا، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر ٹور والوں کی طرف سے بھی موقع ملے تو 13 کی رمی کر کے آئے۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان حاجی شیطان کو کنکری مارتا ہے تو ہر کنکری کے مارنے پر اتنا بڑا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اگر معاف نہ ہوتا اس بندے کو یقینی جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتا، اتنا بڑا گناہ معاف کر دیتے۔ ایک نقطہ اور، رمی کے معاملے میں عورتیں اپنے خاندوں مردوں کو وکیل بنا دیتی ہیں اور سمجھتی ہیں جی مجمع زیادہ ہے لہذا ادھر ہے۔ بھائی رمی کے معاملے میں مجمع زیادہ ادھر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جواب کا وقت تو بہت زیادہ ہے اور رات کو وہاں مجمع ہوتا ہی نہیں۔ عورتوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے فقہا نے لکھا کہ رات کو کنکری مارنا افضل ہے۔ یہ جو سنت ہے نا، یہ نوجوانوں کے لیے، معذوروں، بوڑھوں، عورتوں کے لیے پورا وقت جو ہے اس پر ان کو سنت کا ثواب ملے گا، جواب کے وقت میں جلدی مار لیں گے۔ تو اتنی بھیڑ میں عورتوں کو لے کے جانا، دھکے، اللہ اکبر، زندگی کا خطرہ، تو یہ کہاں کی اجازت؟ تو عورتوں کو چاہیے کہ اگر یہ جائیں تو مردوں کے ساتھ رات میں جائیں۔ عام طور پر ہم اپنی عورتوں کے ساتھ مغرب کے بعد رمی کرتے ہیں اور وہاں ہمیں تو بلڈوزر ہی ملتا ہے جس کو چلانے والے ایک دو بندے ہوتے ہیں اور وہ کنکریاں اٹھا رہے ہوتے ہیں، باقی سب بالکل میدان کی طرح ہر چیز صاف ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ پچھلے سال میں اسے پچھلے سال ہمارے ساتھ ایک عورت تھی، 90 سال کے قریب اس کی عمر تھی، اور ویل چیئر پر اس کو ہم لے کر گئے اور اس نے یوں شیطان کے قریب کھڑے ہو کر اپنی کنکریاں شیطان کو ماری۔ چھوٹے چھوٹے بچے، 6 سال کے بچے بھی اگر اس وقت لے جائیں تو وہ بھی رمی کر لیتے ہیں، نہ دھکا نہ کوئی اور بات۔ تو جب ہمیں مغرب سے لے کے سحری تک ایسا وقت مل سکتا ہے جس میں وہاں کوئی بندہ ہی نہیں ہوتا، یہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں تو پھر کسی کو وکیل بنانے کی کہاں اجازت ہوگی؟
وکیل بنانے کے لیے ایک علامت لکھی ہے علماء نے کیا، کہ جو بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قدرت نہ رکھتا ہو،
جو بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو، کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو، اتنا بیمار اتنا کمزور، ہاں یہ بندہ اب کسی کو وکیل بنا سکتا ہے۔ جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتا ہے اس کو وکیل بنانے کی اجازت نہیں، وہ رات کے وقت میں جائے اور اپنا واجب خود ادا کر کے آئے۔ بات چل رہا ہے؟ تو یہ رمی کے بارے میں ایک خاص بات ذہن میں رکھیے۔ بہرحال جب ہم نے 13 تاریخ تک وہاں رمی کر لی، اب وہاں سے واپس آنا، تو اعمال حج مکمل ہو گئے سوائے ایک عمل کے، اس کو طواف وداع کہتے ہیں، وہ واجب ہوتا ہے۔ وہ کہاں میں لکھا ہے کہ طواف زیارت کے بعد کوئی بھی نفلی طواف جو حاجی کر لیتا ہے وہ طواف وداع کا بدل بن جاتا ہے، طواف وداع کا بدل بن جاتا ہے، یعنی واجب ادا ہو گیا اگر اس نے طواف زیارت کے بعد کوئی بھی طواف کر لیا۔ ہاں جب جانا ہوتا ہے بندے نے تو جیسے دوست الوداع ہوتے ہیں تو اس وقت پھر طواف کرنا اور الوداعی طواف میں خوب گریہ گاری کرنا، دعائیں مانگنا، یہ تو پھر دوستوں کے ایک دوسرے سے بچھڑنے کا انداز ہوتا ہے۔ وہ تو پھر اسی طرح یہاں سے الوداع ہو، یہ آخری جو ہے نا وہ تو۔ ایک مسئلہ اور، اگر عورت نے طواف زیارت کر لیا، پاک تھی، طواف زیارت اپنے وقت میں اس نے کر لیا، لیکن طواف زیارت کے بعد اس کو ایام آ گئے اور مزید طواف نہیں کر سکی، تو فقہا نے لکھا کہ اگر اس کے جانے سے پہلے یہ پاک نہیں ہوئی تو چونکہ یہ عذر اللہ رب العزت کی طرف سے پیش آیا تو ایسی حائضہ عورت پر طواف وداع کا واجب اتر جاتا ہے، کیونکہ عذر اللہ کی طرف سے ہے، بندوں کی طرف سے نہیں ہے۔ اسی لیے عورتوں کو چاہیے کہ جیسے ہی طواف زیارت کریں جتنا جلدی موقع ملے، اگر ایام قریب کے دنوں میں ہیں تو جلدی سے ایک طواف اور کر لیں تاکہ طواف وداع والا واجب بھی ادا ہو جائے اور اعمال مکمل ہو جائے۔ تو جب یہ اعمال مکمل ہو گئے اب آپ وہاں سے واپس جو ہے حرم شریف آ جائیں گے، اور یہاں آ کر پھر آپ جانے سے پہلے جتنے ایام ہیں ان میں پھر آپ بے شک عمرے کریں، طواف کریں، جو مرضی کریں، یہ اب آپ کی توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آنے والے چند دنوں میں ہمیں یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، نہایت خوشو خضوع کے ساتھ اعمال حج مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
یہ ہے کہ اگر وہاں پر پانی دستیاب نہیں ہے تو کیا
وہاں پر وغیرہ کیا جا سکتا ہے؟ مینا
میں یا
عرفات
پہ یا جہاں بھی جا رہا ہے،
مینا یا مزدلفہ یا عرفات، وہاں پر ہر وقت آج کل پانی دستیاب ہے، فرق یہ ہے کہ تھوڑا سا جانا پڑتا ہے، اس لیے تیمم والا مسئلہ نہیں ہے، پانی دستیاب۔ طواف زیارت کے ساتھ سعی بھی کرنی ہوتی ہے، اس میں بعض لوگ پہلے سعی کر لیتے ہیں، تو جو پہلے سعی کرنا چاہیں تو وہ طواف کریں اور اس کے ساتھ سعی کر لیں ملا جانے سے پہلے، اور اگر ترتیب کے مطابق کرنا ہے تو طواف زیارت جب کیا جاتا ہے تو طواف زیارت کے ساتھ سعی بھی عمل ہے، تو اس کو بھی طواف کے ساتھ ہی کرنا ہوتا ہے، پھر واپس ملا جانا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اگر چاہیں تو پہلے کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے طواف کرنا ضروری ہوگا۔
جمعہ ہے
پہلے میں جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ ذبح فرمائے، 63 آپ نے خود ذبح فرمائے، اور بقیہ جو تھے وہ حضرت علیہ السلام کے تعاون سے ذبح کرے. رمی کیا یعنی قربانی والوں نے وہ جائز نہیں، زوال کے بعد وقت شروع ہوتا ہے، جب وقت ہی نہیں شروع ہوا تو پھر رمی کیسے ہوگی؟
9 بجے
احرام کے ساتھ ہوگا تو آپ سے زیادہ تو اسی کو ہوگا، مدرسے پھر آگے تو آپ کرنے کی بات تو احرام ختم ہو چکا، پھر
ہمیں احرام نہیں ہوتا اور سیدھا آ جاتے ہیں یہاں جیسے عورت پر اپنی مت کر کون سی نماز اپنے خیمے میں اگر نماز پڑھیں گے تو ظہر اپنے وقت پہ، اثر اپنے
وقت امام ہوگا، امام ہوگی نیند جمعہ نماز پڑھیں گے،
جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی، اپنے تمام 11 مچھلی جب رکھتے ہیں تو پانی سے پہلے اور وہاں سے زیارت پہلے کیا جاتا
ہے، پڑھنا ہے مولنگ کی طرف دیا گیا ہے، دوسرے دن 11 تک جو میرے سات بجے رہی کر رہے ہیں،
میرا قریب روپ کے وقت
12
وہ تو رمی
ہو گئی، باتھ روم ایک ہی ہوتا ہے، کئی کئی خراب ہوتے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ شام کو نہانا شروع کرے، شلوار قمیض پہنے رات میں وضو کر کے احرام باندھ کے ممکن ہے، نہ تو ایک احرام نہ ہو
الگ الگ پڑھنی الگ الگ پڑھنی ہے، الگ الگ اور جو مختلف میں پڑھنی ہے وہ ایک ازان ایک
یہ دوران ایک تکلیف ہے، یہ کس طرح پڑے الگ یہ
تین
ہو گئی پڑی
سوال
بھی اسی طرح سے کچھ کر اگر ہم جو
کا وقت اب ذرا قریب ہے، آہستہ آہستہ جو لوگ سیڑھیوں کے قریب ہیں وہ آہستہ آہستہ ذرا باہر بھی نکلنا شروع کر دیں، تو آپ اگر آپ جس میں پوچھ رہے ایک ایک کر کے مفتی صاحب بھی ہیں تو آپ ذرا پوچھ کے رہیے آج کا فرما رہے ہیں کہ دعا کروا دیں تو آپ کو رات واپس سبحان ربي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے مالک ہم آپ کے آدمی مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درد الگ فرما, ہمارے عیبوں کی بندہ خوشی فرما, اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما, دوسروں کو صاف فرما, تینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما, اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. اے اللہ جو اعمال حج باقی ہیں ان کو عافیت سلامتی کے ساتھ سنت کے مطابق کرنے کی توفیق فرما. اے اللہ مصیبتوں سے محفوظ فرما, پریشانیوں سے محفوظ فرما, اے اللہ بہت آزمائشوں سے محفوظ فرما, ہمارے ساتھ در گزر کا معاملہ فرما, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, رب کریم ہمیں اپنے اس در سے محروم نہ فرما, اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما, رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ آپ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور سوالی کو انکار نہ کرو. اے اللہ جب ہم کمزوروں کا حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں, ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں. اے مولا آپ بھی انکار نہ فرمائیے, اے اللہ نیک مرادیں پوری فرما دیجیے, ہم کے کاموں کا ہونا آسان فرما دیجیے, الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا دیجیے. اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد ادا فرمائیے, صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیک وکار بنائیے, فرما بردار بنائیے, مولا کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے, اولاد کے غموں سے محفوظ فرمائیے, اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرمائیے, اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائیے. اے اللہ رزق حلال عطا فرما, رزق مقال عطا فرما, اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما, میرے مولا زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما, کبھی بھی بے آسرا نہ فرما. اے اللہ ہمارا یوٹیوب اسلام کے بھائیوں والا ہے کہ جن کے پاس پیسے تو پورے نہیں تھے, غلہ پورا مانگتے تھے, ہمارے پاس بھی عمل پورے نہیں مگر اجر پورا مانگتے ہیں. اے اللہ یوٹیوب اسلام کے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا, آپ یوٹیوب اسلام سے زیادہ کریم ہیں, آپ اپنے بندوں کو معاف کروا دیجیے, اللہ ہماری توبہ قبول کر دیجیے, اللہ کریم رحمتوں کا معاملہ فرمائیے, اور ہمارے ان کے ہاتھوں کی لاج رکھیے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما, امت مسلمہ کو عزت رکھتا نصیب فرما, اللہ مدارے سے عربیہ کی حفاظت فرما, دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما, جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما, اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما. رب کریم اپنی رحمت کا معاملہ فرما, جتنے لوگ بھی حج کرنے کے لیے آئے ہیں مرد عورتیں سب کے حج کو قبول فرما, اور جو پیچھے رہ گئے نیک تمنائیں آنسو اپنی آنکھوں میں رکھتے ہوئے, اللہ ہم کو بھی اپنے گھر کا دیدار عطا فرما. ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ دوست احباب جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما, ان سے آپ نے مغفرت کر دی تو ان کے اعلیٰ درجات عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں نیچے وہ بتائیں گے
بہت